الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی. وأني فضلتكم على العالمين، اور یہ احسان بھی کہ میں نے تم کو برتری عطا کی تھی دنیا والوں پر. اس سے پہلے رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل کو ہی ایڈریس کیا گیا تھا، اور ان کو پہلے دعوت ایمان دی گئی تھی 3 آیتوں میں، اور 4 آیتوں میں اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی تھی. اجمالی طور پر ان کا بیان شروع ہوا تھا. اب ان کے واقعات کی تفصیلات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اور تقریباً پارے کے ختم تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پر اللہ پاک نے ان کے ساتھ جو نعمتوں کا معاملہ کیا، اور اس کے عوض میں ان لوگوں نے جو بدعنوانیاں کی، اس سب کا ذکر ہے. پھر سے حق تعالیٰ ان کو خطاب کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ذریعے سے. مقصود یہی ہے کہ تم ایک برگزیدہ، ایک چنے ہوئے اور ایک انتہائی نیک بندے کی اولاد ہو. بندوں کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اسے ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے. یا ابن العالم تعلم، اے عالم کے بیٹے علم حاصل کر. جب تمہارا کام ہے یہ کرنا، تو برگزیدہ ہستی کے تم اولاد اور نسل سے ہو، تو تمہارا کام ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا. اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو برتری دی سارے جہاں پر. اس سے پہلے بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بادشاہوں کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل میں رکھا، اور اپنے سفیروں یعنی پیغمبروں کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل میں رکھا. یہ آسان بات نہیں ہے کہ کسی کے خاندان سے اتنی بڑی ہستی پیدا ہو جائے. ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ دیکھیں، بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مثال کے طور پر یہ دو بڑے بزرگ. اگر کسی کو ان کے خاندان سے دور کی بھی نسبت حاصل ہو جائے، ان کی نسل سے ہوں، تو سینکڑوں سال کے بعد بھی آدمی کو ایک گنا ایک شرف حاصل رہتا ہے کہ ان کے خاندان سے یہ بندہ ہے. تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی کی نسل میں سے ہونا اندازہ کرے کتنی بڑی بات ہے. تو حق تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے انعمت علیکم. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل پیغمبروں کی تعلیمات کی ماننے والی، تورات کی حامل تھی، اس وقت دنیا انسانیت کے اندر دوسرے اور لوگ، تمام قومیں شرک میں مبتلا تھی. یہ واحد توحید کی علمبردار قوم تھی. تو سب شرک کے ماحول کے اندر تم لوگ اللہ کے نام لیوا ہو، تم لوگ توحید کے علمبردار ہو، اور یہ تم بندے خود سے تو کچھ کر نہیں سکتے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو توحید کے علم بردار تھے، میں نے تم کو بتا بنایا تھا، تو یہ ایک خاص فضیلت تھی تمہاری. یہاں جو فضیلت بیان ہو رہی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک امت موسوی ہے اور ایک بنی اسرائیل کی قوم ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، امت موسوی اور بنی اسرائیل کی قوم. فضیلت امت موسوی کی نہیں ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی قوم کی ہے. بھائی دونوں سیم ہی چیز ہوئے نا، سیم چیز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بنی اسرائیل آج بھی آباد ہیں لیکن امت موسویہ نہیں ہے. وہ ابھی اب وہ امت محمدیہ بن گئے، اگرچہ کہ وہ اپنے مذہبی تشخص کی بنیاد پر یہود کہلاتے ہیں، وہ تورات کے ماننے کی بنیاد پر یہود کہلاتے ہیں وہ، لیکن اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں وہ، لیکن امت موسویہ کیسے بولیں گے؟ جس کی امت میں جو پیدا ہوتا ہے اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے. اب یہ سارے بھی امت محمدیہ میں ہوں گے، پھر کیسے ہوں گے؟ مانتے نہیں تو ہوں گے کیسے؟ امت محمدیہ میں دو قسمیں بنتی ہیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی ہے. امت دعوت کا مطلب وہ لوگ جو ابھی قبول نہیں کرے، امت اجابت کا مطلب جو قبول کر چکے، یعنی جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر جو مسلمان باقی ہیں اپنے عقیدوں کی روشنی میں، وہ سارے امت اجابت ہیں. اور جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اگر سے خود کو مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہوں، یا جو اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتے، وہ سارے کے سارے وہ بھی امت محمدیہ ہیں لیکن امت دعوت ہے. تو یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. یہ فرق ذہن میں ہوگا تو ایک اور مسئلہ بھی حل ہوگا، وہ یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے لوگوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ بنی اسرائیل اور امت موسویہ افضل ہے امت محمدیہ سے. یہ فرق خود بخود مٹ جائے گا، کیونکہ یہ جو امت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کی فضیلت نہیں ہے، یہ قوم کی برتری تھی، اور اس کی بنیاد بھی کوئی دنیاوی چیزیں نہیں تھی، مال و دولت نہیں تھی، بادشاہت وغیرہ نہیں تھی، دینی ایسی چیزیں تھیں اس کی بنیاد میں. توحید کا علم بردار ہونا یہ اس کی بنیاد تھی. اب دیکھ لیں وہ ہیں توحید کے علم بردار. قرآن نے کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. ان لوگوں نے گوشالہ پرستش کی تھی، گوشالہ کی یعنی بچڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا ان لوگوں نے کی تھی.
تو اس کی وجہ سے بھی وہ سزا یاب ہوئے تھے. پھر اس کے بعد بعد لوگوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا ان کو اللہ کا بیٹا مان کر کے شرک کر دیا تھا, تو توحید کے علمبردار وہ نہیں رہے تھے. تو ایسی شرکیہ چیزیں ان کے مذہب میں, یعنی ان کے خود کو یہود کہلانے والوں کے اندر, اہل کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اب جس بات کی بنا پر ان کی فضیلت اور برتری تھی وہ بات ان میں باقی نہیں رہی, تو یہ اس کی وجہ سے امت محمدیہ پر ان کی برتری ثابت نہیں ہو سکتی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور کسی سے اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور کسی کی جانب سے کوئی فدیہ معاوضہ قبول نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ لوگوں کی اس دن کوئی کسی اور طرح سے مدد کی جا سکے گی. سب سے پہلے آخرت کو یاد دلایا جا رہا. مفسرین لکھتے ہیں کہ تورات تو مسخ ہو چکی تھی, پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کی کتاب تھی, اس کے باوجود اس کے اندر آخرت کے تذکرے اتنے موجود نہیں ہیں جتنے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. جب تورات کے اندر ہی اس کا تذکرہ کم ہوگا تو تورات کے ماننے والوں میں کیا تذکرہ ہوگا. اسی لیے حق تعالیٰ بطور خاص آخرت کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو. پھر اس کے بعد جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر کام نکالنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے طریقوں کو حق تعالیٰ نے بیان کیا. لا ترضی نفس عن نفس شیئا, کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کوئی بندہ بے ایمان ہے, آخرت میں کوئی دوسرا اس کو کہتا ہے کہ میرے ایمان کا کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے, نہیں, کسی نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, دوسرا بولے کہ نہیں میری کچھ فرض نمازیں اس کو دے دی جائیں, ایسا نہیں ہوگا. جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اس کی طرف سے کوئی دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اپنی زکوٰۃ کیا, میں زکوٰۃ سے 100 گنا بڑھ کے دیا کرتا تھا, تو وہ جو ہے وہ اس کو اس کے حصے میں, اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا فلاں ہے, یہ میرا محسن ہے, وغیرہ وغیرہ. لا ترضی نفس عن نفس شیئاً, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ سارے ان کے عقیدے تھے, یہود کے عقیدوں کی جزیات تھیں, اس کی تردید اس کے اندر کی گئی. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے بڑوں میں کوئی بزرگ گزرے ہیں یا ہماری اولاد میں آگے چل کے نسل میں کوئی بزرگ نکلا ہے, اللہ کا ولی نکلا ہے, تو وہ ضرور ہمارے کام آئے گا اور اس کی اس قسم کی کارروائیاں اللہ کے پاس مقبول ہو کے ہم بچ بچا جائیں گے. تعالیٰ فرما رہے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے, ان خام خیالیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا یقبل منہا شفاع, دنیا میں کام نکالنے کا ایک طریقہ سفارش ہے. سفارش کی اسلام میں بھی بڑی اہمیت ہے, دنیا میں کام کروانے کے حساب سے حاجت کسی کا کام بن سکتا ہے, ہمارے بولنے سے تو بولنا چاہیے. بزرگوں کے اس بارے میں دو موقف ہوئے ہیں. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جس کی بھی سفارش کر سکتے ہیں کریں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس کہتے ہیں کہ بزرگان دین لکھتے ہیں جو ان کے ہم اثر رہے ہیں کہ سفارشوں کے تھدے ان کے پاس موجود ہوتے تھے ان کے بیگ میں ہمیشہ, اور جب جس سے موقع سفارش کا مل سکتا تھا وہ کرتے تھے. اصل میں حدیث شریف میں آیا اشفعو تو اجرو, سفارش کرو اور اجر کماؤ, چاہے کام ہوا چاہے نہیں ہوا, تم تو حاجت روائی میں آگے بڑھے, اپنا حصہ ڈالے, اس کا ثواب تم کو مل جائے گا. تو بعض بزرگوں نے اس کو اپنایا. دوسرے بعض لوگوں کا موقف اس بارے میں بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے جیسے ہدیہ ہے, لیکن حکام اور والیوں کو اور ذمہ داروں کو اگر آج کے زمانے میں کام نکالنے سے پہلے ہدیہ دیا جائے تو وہ ہدیہ نے رشوت بن جاتا ہے. تو ہدیہ کے قبول کرنے کا حکم ہے, لیکن جب تک وہ ہدیہ ہے تب تک قبول کیا جائے گا, جب شکل بدل جائے گی تو رشوت بن گئی, نہیں قبول کیا جائے گا. سفارش بھی جب تک سفارش کے درجے میں تھی لوگ اس کو جبر دباؤ اور حکم نہیں سمجھتے تھے, اس وقت تک وہ سفارش تھی تو لوگ اس میں پھر اجر بھی سمجھتے تھے. اس زمانے میں کسی بڑے کی طرف سے کسی دوسرے کو اگر سفارش چلی جائے تو وہ اس کو سفارش نہیں حکم سمجھتا ہے, وہ اس کے دباؤ میں آتا ہے, اور دباؤ میں آنا سفارش نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فضائل اعمال کے جو لکھنے والے ہیں, وہ تھانوی وغیرہ سفارش نہیں کرتے تھے بالکل بھی کسی کی, بہت گراں گزرتی تھی ان لوگوں کی طبیعتوں. تو بزرگان دین کے معمولات کے اندر یا ان کے موقف میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ حالات سیم نہیں رہتے اور چیزیں اور چیزوں کی حقیقتیں ہر زمانے میں سیم نہیں رہتی. تو بعض لوگوں نے اشفعو تو اجرو والی حدیث کو لے کر کے سفارش کو اپنا معمول بنا لیا. بعض لوگوں نے دیکھا کہ اس کی جو حقیقت ہے وہی بدل گئی ہے اس زمانے کے اندر, اور اس سے جس کو سفارش لکھ کے بھیجی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا یہ کام کر دیں, وہ دباؤ محسوس کر کے کہ کل کے دن ہمیں کوئی کام پڑے تو یہ ہمارا کام رد نہ کر دے, اس دباؤ میں وہ کام کرتا ہے. سفارش کا تو یہ مقصد ہے نہیں, لہٰذا وہ اپنا معمول بناتے ہیں کہ پھر ہم آئندہ سے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. بہرحال قیامت کے دن تو کوئی سفارش, لا یقبل منہا شفاعت, سفارش نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ, اور قرآن شریف کے بھی دوسرے آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے سفارش ہوگی, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی. دو چیزیں ہیں, ایک ایمان کے حوالے سے اگر کوئی بے ایمان ہے جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی. کبھی بھی سفارش نہ کی جا سکتی ہے نہ کی جائے گی تو قبول ہوگی. وہاں پہ ہر چیز طے ہے, یعنی اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی سفارش کرنے والے کو بھی اور جس کے حق میں سفارش کرنا ہے اس کی بھی. ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور ہر ایک کے لیے نہیں کر سکے گا. سمجھنے کے لیے بالخصوص یوں کہ کافروں کے حق میں تو بالکل سفارش نہیں کی جا سکے گی, اور جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک مومن نہیں ہے تو ان کے حق میں سفارش کیسے کی جائے گی اور قبول کون کرے گا؟ تو ولا یقبل منہا شفاعت. ہاں ایمان ہے اس کے بعد میں گناہوں کی معافی کے واسطے, جہنم سے جہنم میں جانے سے بچانے کے واسطے, یا جنت کے اندر جو درجے ہیں وہ درجے بڑھانے کے واسطے, یہ سفارشیں ثابت ہیں. لیکن اس میں بھی پھر وہی باتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کرنے والے کو بھی, جس کے حق میں سفارش کرنا ہے اس کے حق میں بھی اجازت ہوگی, تبھی ہوگا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, من الذي يشفع عنده الا باذنه, بغیر اجازت کچھ نہیں ہوگا, اجازت کے ساتھ ہوگا. تیسری چیز ولا یؤخذ منها عدل, کسی کی طرف سے کوئی فدیہ, بھائی کچھ لے دے کے چھڑا دو یہاں پہ, کوئی لے دے کے کام کرا دو, اللہ کو کیا دیں گے, کوئی کیا دے گا؟ اگر دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے کر بھی کوئی بندہ چھڑا سکتا تو بھی اس کے عوض میں چھڑایا نہیں جائیں گا. اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں کہ دے. اگر دنیا بھر کی اور دنیا اور اس جیسی اور دنیا اس کے پاس ہو, قارون کا خزانہ نہیں بلکہ ساری دنیا ہو اپنے تمام تر خزانوں کے ساتھ, اور وہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی کو بھی بچانے کے واسطے پیش کرنا چاہے, لا یقبل منہ, قبول نہیں ہوگا وہ. ولا هم ينصرون, چوتھا طریقہ ہے کہ زور زبردستی سے کام نکلوایا جائے. کس سے کریں گے زور زبردستی؟ فرشتوں سے جو انتہائی ہیبت ناک ہوں گے, جہنم سے, آگ سے, یا اللہ کی ذات سے؟ کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. ولا هم ينصرون, وہاں پہ کوئی زور زبردستی سے کسی مدد سے نکال لیں گے, نہیں ایسا نہیں ہو سکے گا. تو جتنی خام خیالیاں لوگوں کی ہیں اس حوالے سے کہ ہمارا کام بن جائے گا, ہم بچ جائیں گے, ہمیں نجات مل جائے گی, ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے, ایمان کے بعد شاید وہ کام آئے. اگر ایمان نہیں ہے تو کسی کو ان چیزوں میں سے کوئی, ان راستوں میں سے کوئی راستہ بچنے کا ملنے والا نہیں ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعونیوں سے, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, جو تم کو سخت قسم کا عذاب, سخت قسم کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور سخت تکلیفیں پہنچانے کی دھن میں رہا کرتے تھے کہ ان کو کس طرح سے تکلیف پہنچائی جائے. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے انتہائی سخت آزمائش تھی. یہاں پر سب سے پہلا معاملہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام والا ہوا جزئیات کی تفصیل میں, اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی, فرعون اور اس کے ظلم سے, فرعونیوں کے ظلم سے, فرعون کی قوم کے ظلم سے. یہ آباد تھے مصر کے اندر, اور فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ ٹائٹل ہے, وہ لقب ہے. وہ جو بھی بادشاہ بنے گا فرعون ہی کہلائے گا, جیسے دکن میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نظام کہلاتا تھا, آخری سلطنت. دنیا بھر کے اندر سلطنتوں میں ایسے ہوتا رہا, ماضی قریب تک بھی روس کے اس کو زار کہتے تھے, اور ادھر قیصر ہوتا تھا, اور ادھر کسرا ہوتا تھا, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں. ایران کے اندر شہنشاہ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ فرعون لقب ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا ان کو جس سے سابقہ رہا وہ کوئی ایک فرد نہیں ہے, وہ دو فرد ہیں مفسرین کے بیان کے مطابق. ان کا خیال, مفسرین کا خیال ہے کہ ایک سے نہیں بلکہ دو فرعونوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سابقہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان سے نجات دی. ہوتا کیا تھا, ہوا یہ تھا کہ ایک نجومی نے یا کسی نے کہہ دیا تھا, پیشن گوئی کر دی تھی فرعون کے سامنے کہ تمہاری حکومت تمہاری رعایا کے ایک بچے کے ہاتھوں ختم ہونے والی ہے. انہوں نے کہا بچے کے ہاتھوں ختم ہونے والی ہے, اس کا تو میں بڑا اچھا انتظام کر لوں گا. مطلب بچے ہو, اول تو ہونے نہ دو, اگر ہو جائیں تو ان کو زندہ رہنے نہ دو, اس کی شکلیں بننے لگی, قتل کر دیتے تھے اس کو, بعض کو ذبح کر دیتے تھے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے پولیس پھر پھر کے ہر گھر میں تلاشی لیتی تھی, جانچتی تھی, اور جیسے ہی بچہ ملا اس کو ذبح کر دیے, بعض کو دریا کے اندر ڈبو دیتے تھے. ان کے حکم تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ ان سے خطرہ نہیں تھا مردوں کی طرف سے, اور پیشن گوئی کے اندر بھی جو بات آئی وہ بچے کے حوالے سے آئی, بچیوں کے حوالے سے نہیں آئی, اس لیے چھوڑ دیتے. دوسرے اگر ان کو بھی مار دیں گے پوری قوم کو تو خدمت کسے کروائیں گے, اور تیسرے دوسرے اور کام بھی ان سے دنیا کے لیے جا سکتے ہیں. اس لیے حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہر سی بات ہے بیٹوں کا ذبح ہو جانا اور بیٹیوں کا پھر اس طرح سے بے حرمت ہو کر پامال ہونا، ان کے غلام اور قیدی بن کر کے رہنا انتہائی واقعی سخت ترین آزمائش تھی۔ غور کرنے کی چیز ہے، اس سے نجات میں نے تم کو دلائی تھی، نجیناکم، رفتہ رفتہ میں نے تم کو اس سے نجات دلائی تھی۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ تم تو خود اس سے نکلنے والے تھے نہیں، میں نے پیغمبر کو بھیجا، میں نے تمہاری پشت پناہی کی، میں نے تمہاری مدد کی، تم کو راستے اور تدبیریں بتائی، پھر آخر تم اس میں کامیاب ہوئے میری مدد سے، اور نجات بھی کس شکل میں نکلی آگے پھر اس کا ذکر آ رہا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا تھا، کھول دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو بچا لیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو، فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے خود کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے فرعون کو، کئی بار دعوت دیتے رہے، وہ مانتا نہیں تھا، معجزات دکھاتے رہے تو جادو سمجھا، پھر اس کے بعد مقابلہ کروایا، جادوگر مقابلے کے اندر ہار گئے، ہارنے کے بعد میں وہ خود ایمان لے آئے تو ان کو سخت سزائیں دینے کی دھمکیاں ان کو دی، اس کے بعد بھی دعوت کے سلسلے جاری رہے، کھانے پینے کی دعوت نہیں، دعوت ہے دین کے سلسلے جاری رہے۔ وہ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا، جب بھی انکار کرتا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے آزمائش کے واسطے، تو عذاب آنے کے فوراً ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ادعو ربک، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب ٹلا دے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، جیسے ہی عذاب ٹلے گا ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ کبھی جوؤں کا عذاب آ گیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی نسل کے فصل کے اوپر کی خرابی کا عذاب آیا، کبھی مینڈک ان کے اندر آ جاتے تھے، ان کی فصلوں کے اندر، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے قدم کے نیچے سے، ہر بستروں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، عجیب عجیب قسم کے، نو قسم کے عذابات کا ذکر سورہ آراف کے اندر ملتا ہے۔ تو جب بھی ایک عذاب سے گزرتے فوری دعا کرواتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے اور وہ اپنی بغاوت پہ جم جاتے، عذاب ٹل جاتا اور وہ اپنی پہلی حالت پہ آ جاتے۔ ایسا ہوتے ہواتے آخر میں بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اپنی ہجرت کی تیاری کرو، یہاں سے جانے کی، نکلنے کی تیاری کرو۔ نجینا کا لفظ بتاتا ہے کہ ساری کی ساری قوم ایک ساتھ نہیں نکلی، یعنی نجینا کے لفظ میں ایک مفہوم شاید یہ نکالا جا سکتا، اور غالباً ایسا ہوتا بھی ہے اس طرح کے کاموں میں، اس طرح کی تدبیروں کے اندر، کہ ساری قوم ایک ساتھ نکل کے نہیں گئی، تھوڑی تھوڑی ٹولیاں نکل کے جاتی رہیں، ایک جگہ جمع ہوتی رہیں، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے بڑا لشکر نکلا، یا سب سے بڑی تعداد اور جمعیت نکلی، اور سارے اکٹھے ہو کر کے پھر مصر سے نکل کے ملک شام، جو ان کا آبائی وطن تھا، وہاں جانے کے ارادے سے، لیکن راستہ رات میں نکلے، چھپ چھپا کے نکلنا تھا، اس لیے اب اس طرح کی روشنیوں کا انتظام تو نہیں تھا، روشنی کا انتظام کیا ہوتا، سڑکیں پختہ نہیں تھیں، راستے واضح نہیں تھے، بھٹک گئے، بھٹکے کیا، بھٹکائے گئے اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تو دائیں اور بائیں دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، جانا تھا جس طرف، الٹے راستے پر جانے کی وجہ سے آگے سمندر آ گیا، سمندر کے قریب پہنچے تو دیکھے اچھا اب کیا کریں، اب تو پھنس گئے، صرف اتنا خیال آیا، پیچھے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، لشکر کی آوازیں سنائی دی، تو ایک دم خوف میں آ گئے، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں سے کوئی، تو بولے کہ انا لمدرکون، اب تو پکڑے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوسنا شروع کر دیا، آپ نے ہم کو مروا دیا، آپ نے ہمارے ساتھ میں یہ سلوک کر دیا، انما یا ربی سیادین، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کے حکم سے میں آیا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑ دے، انما یا ربی سیادین، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑ دے، یا میں کو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دے، یا تم کو یہاں پہ سزا دلوائے، اس نے کہا ہجرت کرو اور اس کے حکم کی تعمیل میں میں آیا، تو ظاہری صورت تو عذاب کی ہے، پھنسنے کی ہے، پکڑے جانے کی ہے، لیکن میرا یقین ہے، پیغمبر کے یقین کا اندازہ کریں کس لیول کا ہوتا ہے، ساری قوم ہزاروں کی تعداد میں ہے اور حالات بھی بظاہر خلاف ہیں، سامنے سمندر ہے کیا کریں گے، پیچھے لشکر ہے کیا کریں گے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، تھوڑی چڑھ سکتے آسانی سے، تو ان معیہ ربی سیادین، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوسنے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی بخش جواب تو دیا، ادھر حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنا جو عصا ہے اس عصا کو تم مارو سمندر کے اوپر، اور مارنے سے پھر تمہارے راستے نکل آئیں۔ انہوں نے مارا، سمندر کا جو پانی تھا وہ 12 راستے اختیار کر گیا، یہ معجزے کی شکل میں ایسا ہو گیا۔ دنیا انسانیت کو یہاں پہ بھی مسئلہ ہے، معجزات ایسا کیسا ہو سکتا، میں آپ بن گئے یہ معجزے سے کم نہیں ہیں، میں آپ اب موجود ہیں یہ معجزے سے کم نہیں ہیں، اور بنانے والے ہم آپ نہیں ہیں، ہمارے امی ابا نہیں ہیں، اللہ ہے، اندھیریوں کے اندر اللہ نے ہم کو بنایا، سب سے پہلی بات، تین اندھیرے، تین اندھیریوں کے اندر اللہ نے ہم کو بنایا، جہاں پہ ہم بنے ہیں، بچے انسان کے بنتے ہیں، مخلوقات کے بنتے ہیں، اندھیریوں میں بنتے ہیں. کون بناتا ہے اس قدر خوبصورت؟ کون بناتا ہے اس قدر صحیح سالم؟ کون بناتا ہے اس قدر کار آمد؟ کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا. تو ہم بن گئے. دوسرے، ہم کس چیز سے بنے؟ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، پانی کے قطرے سے بنے، وہ بھی گندے پانی کے، وہ بحث الگ ہے. پانی پہ کوئی چیز ٹھہرتی کہاں ہے؟ کسی چیز کی ناپائیداری کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ نقش بر آب، آب پانی پر لکھی ہوئی چیز ہے یہ، یعنی ابھی مٹ جائے گی. بلبلا اسی لیے بولتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو اسی نقش سے یہ حیات ٹھوس وجود عطا کر دیا گیا، اسی پانی سے ہم لوگوں کو ہڈیاں عطا کر دی گئیں. پانی کا اور ہڈی کا کیا مقابلہ ہے؟ اس میں کیسی سختی ہے اور اس میں کیسی نرمی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے وجود کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کے کسی بھی فعل پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیسا ہو سکتا. ہم اگر ہو سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے جو ممکن ہے. دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایسا کیسا ہو سکتا کا سوال دو جگہ ہوتا، ایک ایسی بات پہ جو بالکل ناممکن ہو، ایک ایسی بات پہ جو ممکن تو ہو لیکن عام طور پہ ہوتی نہ ہو. ایک ہی وقت میں سورج بھی نکلا ہوا ہو اور رات ہو، سورج بھی نکلا ہوا ہے اور رات بھی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. بلاد عادیہ غیر عادیہ میں بھی چلے جائیں تو جس وقت سورج نکلا ہوا ہوگا وہاں کی شکلیں بھی الگ ہی ہیں، یعنی رات وہاں پر بھی آتی ہے اگرچہ کہ سورج نکلا ہوا نہیں، مطلب سورج نہیں نکلا ہوا ہوتا ہے تو رات آتی ہے، یا شمار کر لیا جاتا ہے کہ اب رات ہے اگر سورج نکلا ہوا ہے تو. لیکن حقیقتاً کسی جگہ سورج نکلا ہوا ہے تو وہاں رات نہیں ہو سکتی، ہونا ناممکن ہوگا. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن اندھیرا ہے ابر کی وجہ سے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جس کے ہم عادی ہیں، اس کے خلاف ہونے سے ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکنے کے واسطے ضروری ہے کہ وہ ناممکن ہو. ناممکن امپاسبل کو بولتے ہیں، جو بھی ممکن ہوگا وہ پاسبل ہوگا. تو امکان کو دیکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. ایسا ہونے میں کیا مشکل ہے؟ سمندر کا پانی دیوار کی شکل اختیار کر لے، اس میں کیا مشکل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا وہ دزدہی کی شکل اختیار کر لے، کیا مشکل ہے؟ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے کہا، مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، بالکل بنایا. مٹی سے اگر دیکھیں تو عصا کیا ہے؟ لکڑی کے ذرات ہیں. لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ زمین سے آئی ہے. لکڑی زمین سے آئی ہے، اور زمین سے اللہ پاک نے اژدہا بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے. مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا، دوسری اور مخلوقات کو بھی بنایا ہے. تو یہ جو مرحلہ وار ایک ایک چیز ہوتی جاتی ہے، اس کو، اس کے اندر سے مسافت اور ٹائم کو نکال کے فوری طور پہ انجام دلوا دینا، یہ ناممکن تو نہیں ہے، یہ ممکن بات ہے. اس میں سے صرف یہ ہو رہا ہے کہ مسافت طے کروا دی جا رہی. آج سے 1500 سال پہلے اگر بولا جاتا مثال کے طور پہ، یا آج ابھی بولا جاتا کہ یہاں بیٹھ کے انڈیا میں آدھے گھنٹے میں جا سکتے، ابھی بولا جائے تو بولیں گے کیا بکواس کر رہے ہیں، یہاں سے آپ پاکستان کو آدھے گھنٹے میں جا سکتے ہو، کیا بکواس کر رہے. لیکن اس پہ آج ورک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج سے اگر 1400 سال پہلے یہ بات بولی جاتی مثال کے طور پہ کہ امریکہ سے لے کر کے یہاں تک دنیا والوں کو، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، ویسے ہی اگر عام بات چلائی جاتی کہ بھائی دنیا والوں میں ایسی چیزیں ایجاد ہوں گی کہ آپ یہاں سے وہاں تک ایک دن کے اندر پہنچ جائیں گے، اتنی مسافت طے کر لیں گے. وہاں مکہ سے مدینے کو 3 دن سے پہلے نہیں جا سکتے تھے، تو وہ انڈیا سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے انڈیا تک، یا دوسرے اور دور دور کے ملکوں تک ایک دن کے اندر کی مسافت کو طے کر لینا ان کے لیے مشکل تھا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سواریاں اس رفتار کی آ گئی ہیں جنہوں نے مسافتوں کے فاصلے سمیٹ کے رکھ دیے، مسافتوں کو انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا، کھینچ کے رکھ دیا. اب یہ اس بارے میں کوششیں جاری ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، 14 گھنٹے میں اب جو سفر ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جائے. دجال کے بارے میں آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اس کے زمانے میں مسافت کا مسئلہ، زمانے کا مسئلہ، جگہ کا مسئلہ، یہ مسافتوں کے سلسلے، آوازوں کے پہنچنے کے سلسلے صفر کے درجے میں آ جائیں گے. یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا کسی وقت کا، ٹائم کا محتاج نہیں رہے گا. اب اسی طرف دنیا جا رہی ہے کیونکہ وہ پیشن گوئیاں ہیں، تو وہ تو ہونا ہے. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرحلے جو ہوتے ہیں درمیان کے، وہ طے ہونے میں ایک زمانے میں ٹائم لگتا ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی آتی جاتی ہے، وہ مسافتیں، وہ فاصلے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگلے لوگوں کے لیے بات کی ترقیات کے حساب سے ان کے ریزلٹس کو، ان کے پروڈکٹس کو دیکھ کے یقین لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ایسے ہی معجزات کے اندر ہوتا ہے، یہ ممکن چیزیں ہوتی ہیں، ناممکن چیزیں نہیں ہوتی. ناممکن وہ ہے جو کبھی ہو ہی نہ سکے، جو ہو گیا وہ ممکن تھا تو ہی ہوا، جو ہو گیا وہ ممکن تھا تبھی ہوا. الغرض یہ بھی کہ دیوار کی شکل اختیار کر لیا پانی, ٹھہر گیا جا کر کے, موت ممکن ہے. کہتے ہیں کہ 1350 فلاں تقریباً آج سے 70-80 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک زلزلہ آیا. گنگا جہاں سے بہتی ہے وہ زمینی زلزلے کے اندر کچھ دیر کے لیے, 4-5 منٹ تک کے لیے ایسا ہوا کہ وہ پانی زمین سے, گنگا کی جو فاصلہ اچھا خاصا چوڑا پارٹ ہے گنگا کا, تھوڑی دیر کے واسطے 4-5 منٹ تک کے واسطے پانی بالکل غائب ہو گیا زلزلے کے اندر. جہاں پر پانی ابھی بہہ رہا تھا, ابھی زلزلے کی وجہ سے پانی بالکل غائب ہو گیا. پھر 4-5 منٹ کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے, ابھی حیرت میں تھے کہ دیکھا پھر پانی ابل کے زمین سے نکل کے آ رہا ہے. یہ 60-70 سال پرانی بات ہے. اللہ نے اپنے ایک قدرت کے ایک کرشمے کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ پاک کر سکتے ہیں. جو ہو جائے وہ ہوا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے تبھی ہوا ہے. جو ناممکن ہوتا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اب ایسی باتوں کو یقین کیسے کر لیا جائے؟ کوئی بھی بولتا ہے, کچھ بھی بولتا ہے, تو کیا ہم یقین کر لیں؟ دو بنیادوں پہ اس کو تسلیم کیا جائے گا. بلکہ اب جب ایک ممکن امکان کو ہم تسلیم کر چکے تو آگے ایک ہی قدم رہ گیا, وہ یہ کہ بولنے والا کتنا معتبر ہے, بولنے والا کتنا معتبر ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی زبان کس کی, اللہ سے زیادہ سچا بیان کس کا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. بعض دفعہ اللہ رسول نہیں بولتے پھر بھی ہم مانتے, جیسے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہاں ہے. کیوں مانتے ہیں؟ کہ قرآن میں آیا؟ نہیں. حدیث میں آیا؟ نہیں. پھر بھی ہم مانتے ہیں, اس لیے کہ تواتر سے ثابت ہے وہ. یعنی اتنی انسانیت, اتنے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے, تو یقین ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ رسول کے بتانے سے یقین آتا ہے, بعض دفعہ تواتر کی وجہ سے یقین آتا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے واقعات تواتر کی وجہ سے مانے جاتے ہیں, اور قرآن کے جو بیانات ہیں وہ تواتر سے ہی ثابت ہیں. الغرض حق تعالیٰ فرما رہے ہیں, جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا, فانجیناکم, اور تم کو نجات دیا اور ان کو ڈبو دیا. یہ تو پار ہو گئے, نکل گئے, اور 12 قبیلے تھے تو ہر راستے سے ایک قبیلہ نکل کے چلا گیا. کہتے ہیں کہ پانی کے اندر شیشے جیسی کیفیت تھی, اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے اطمینان کے ساتھ, ورنہ یہ بھی ہال رہتا ہے کہ بھائی بتانے دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی آ رہا تھا, تو وہ لشکر بولا کہ دیکھو میں آ رہا ہوں, میں خدا ہوں, تو میرے واسطے سمندر اپنے راستے بنا رہے ہیں. انتظار کر رہے تھے فرشتے بھی اس کا, بنی اسرائیلی ادھر لشکر سمندر کو پار کر کے, دریائے قلزم کو پار کر کے اس طرف پہنچ گئے. اس وقت یہ لوگ پیچھے سے لشکر آتے ہوئے آئین دریا کے بیچ میں پہنچا, اللہ کا حکم آیا اور وہ اس کو ڈبو دیا. فرعون کو اور اس کے فرعونیوں کو اللہ نے ڈبو دیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا, تو حضرت جبریل کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ٹھونس رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس کی یہ اپیل قبول نہ ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین, اب اسلام لاتا ہے, اب تک کیا کر رہا تھا؟ عذاب دیکھ کے اسلام قبول, ایمان قبول نہیں کیا جاتا. الغرض وانتم تنظرون, یہ بھی یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو یہ جو ہوا نا, دشمن کو اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بھی فرعون جیسے دشمن کو, خدائی کا دعویٰ کرنے والے اتنے زور آور, اتنے پاورفل دشمن کو آنکھوں سے دیکھا تم نے ڈوبتے ہوئے. یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے. اس سے جو تسلی مظلوموں کو ہوتی ہے اس کا اندازہ مظلوم ہی کر سکتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 راتوں کا, پھر تم نے بچڑے کی پرستش اختیار کر لی تھی اس کے بعد میں, اس وقت تم ظلم سے کام لے رہے تھے. دریا پار ہونے کے بعد واپس بعض مفسرین کے قول کے مطابق مصر ہی میں آئے, بعض کے قول کے مطابق آگے چلتے گئے. وہاں پہ حق تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی ان کی ہدایت کا سامان ہونا چاہیے, ان کو زندگی گزارنے کا دستور طریقہ بتانا چاہیے, آسمانی طریقہ. تو اس کے لیے تورات کا وعدہ کیا گیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ فرمائش ان کی طرف سے ہوئی تھی کہ اللہ کے احکام ہم کو بتائیے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی وہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کی, تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, لیکن شرط لگائی کہ 30 دن تک 30 دن کے روزے رکھ کے آؤ. 30 دن کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص مقام پر کوہ طور پر جا کر روزے رکھے, لیکن اس کے بعد مسواک کر لی. مسواک کرنے سے منہ کی وہ معدے کے خالی رہنے سے جو بو آتی وہ ختم ہو گئی, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے کہا وہ تو مقصود تھی, جاؤ اور 10 دن اعتکاف کر کے آؤ, روزے رکھ کے آؤ. تو پھر 30 سے 40 ہو گئے. تو بعض جگہ 30 کا ذکر ملتا, بعض کا 40 ملتا. یہ ایسا ہے کہ پہلے 30 کا حکم تھا, مسواک کر لینے کے بعد مزید 10 کا حکم دیا گیا, چلا ہو گیا پورا, یہاں سے صوفیہ کے چلوں کا ثبوت ملتا ہے، کچھ نہ کچھ اصل اس کی ثابت ہے، بالکل بے اصل بات نہیں ہے. حق تعالیٰ نے بھی تو کروایا نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا کہ آؤ تو ہم دیں گے. راتوں کا 24 گھنٹے مراد ہیں، چونکہ اسلامی تاریخ کے کا حساب قمری تاریخ سے ہوتا ہے، اور قمری تاریخ وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، رات سے شروع ہو جاتی ہے. تو عربی محاورے کے اندر پھر 40 لیلۃً کا ذکر ملتا ہے. اس کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے آئے، ان کی خواہش پورا کرنے کے لیے آئے، ان کی جو درخواست اور گزارش تھی. ادھر کنعانیوں کے یا مصریوں کے یا کسی اور قوم کی دیکھا دیکھی، ان لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، گائے کی پرستش شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا بھی، تو وہ بولنے لگے نہیں، یہ تو ہمارا بھی معبود ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ بھول گئے انہوں ان کے معبود ہے. سو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اطلاع کی کہ تمہاری قوم تو تم وہ جلدی جلدی آ گئے. بولے کہ ماں اجلک یا موسیٰ، اس قدر جلدی کیوں آ گئے؟ قوم کہاں ہیں تمہاری جو ساتھ آنے کی تھی؟ بولے ہم علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، وہ تو پریشانی میں واپس تختیاں وختیاں سب مل گئے تھے ان کو، مطلب تورات کی تختیوں کی شکل میں اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی. تو وہ ان کو لے تو آئے تھے، لیکن وہاں جب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو غصے میں وہ تختیاں پھینک دی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، رکھ دی غصے کی حالت میں. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بال پکڑ کے، کر کیا رہے تھے تم؟ اسے سمجھا کے گیا تھا میں تمہاں کو کہ قوم کا دھیان رکھنا، ان کو اصلاح پہ رکھنا. بولے کہ آپ میرے اوپر زیادہ غصہ مت ہوئیے، مجھے قصوروار مت سمجھیے، میں تو یہ سمجھا اگر میں زیادہ کوشش کرتا تو تفریق ہو جاتی، اور پھر تفریق کا ملزم اور مجرم میں بن جاتا، تو اس سے بچنے کی خاطر سمجھانے کے کام میں کوئی کوتاہی میں نے نہیں کی ہے، البتہ تفریق سے بچنے کے لیے میں نے کوئی اقدام بڑا والا نہیں کیا. الغرض حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا قوم کی یہ صورت حال ہے، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو حق تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے کہ تورات دینے کے لیے میں تم کو بلایا تھا اور تمہاری گزارش پہ یہ کام ہوا تھا، ادھر تم لوگ اس کام میں لگ گئے. وانتم ظالمون، حد کی ظلم کی بھی حد ہوتی ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، اسلام لائے اور اسلام سے پھر گئے تو ہو جاتے مرتد، اور مرتد کی سزا اسلام کے اندر بھی اگر توبہ نہ کریں تو قتل ہے، قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ارتداد نہ بھی ہو تو بعض گناہوں میں قتل کرنا ہی ثابت ہے. جیسے شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے، زنا کرتا ہے، ان سے زنا کا صدور ہوتا ہے، تو ان کو رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا ہے، یعنی جان نکلنے تک پتھر مارنا ہے، اس کے اندر بھی قتل ہی ہے. اور یہی چیز ان لوگوں کے پاس بھی تھی، یعنی یہودیوں کے پاس بھی تھی. تو بعض سزائیں ایسی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، وہ رحمت والے ہو کر بھی اس قسم کی سزائیں اگر دیتے ہیں تو ان کی رحمت پہ کوئی فرق نہیں آتا. دنیا سے اس ظلم کا خاتمہ اسی شکل میں ہو سکتا، وہی زیادہ جانتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا تو پھر دیکھیے کیا شرح ہے زنا کی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد بھی، تم نے گوسالہ کی پرستش کی اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. معافی کی کیا شکل بنی آگے خود آ رہی ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پر جم جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس کو سب جانتے ہیں تورات نام دیا جاتا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا وہ بھی ملا، اور الفرقان بھی ملا. یہ فرقان کیا تھا؟ تورات ہی کی ایک الگ صفت کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کے نام سے بیان کیا. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی، کس چیز میں؟ حق میں باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں، اچھے میں اور برے میں. بات جو ہوتی ہے سچی یا جھوٹی ہوتی، اس لیے سچ جھوٹ کا تعلق اقوال سے ہوا، کہنے والی چیزوں سے، اور حق یا باطل عقیدے اور نظریے میں ہوتا ہے. حق یا باطل ہے، یعنی عقیدہ حق ہے یا عقیدہ باطل ہے، یہ نظریہ حق ہے یہ نظریہ باطل ہے، تو عقائد کے اندر ہوتا ہے حق و باطل. تو وہ فرق کرنے والا ہے تورات، جب دی گئی تھی تب اس میں یہ بات تھی. اور اچھا یا برا عمل میں ہوتا ہے، یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، تو اعمال کے لحاظ سے اچھائی میں اور برائی میں، عقائد کے لحاظ سے حق میں اور باطل میں، اقوال کے لحاظ سے سچ میں اور جھوٹ میں فرق کرنے والی تھی وہ چیز. تو اس صفت کے لحاظ سے اس کو الفرقان بولا گیا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ مراد ہیں یہاں پر. لعلکم تہتدون، بہرحال یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان تھا تورات کا ملنا، اللہ کی طرف سے رہبری کا ملنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کے. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اسے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے واسطے تمہارے پروردگار کی نظر میں بہتر ہے، فتاب علیکم، تم نے ایسا کیا تو اس نے تم پر نظر عنایت کی، تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہو ہو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور بار بار قبول کرنے والا اور بہت زیادہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان۔ وہ جب بچڑا بنا لیا تھا تو سزا اس کی طے تھی، اب ان لوگوں کی سزا یہ تھی کہ قتل کرنا، کس نے کس کو قتل کرے، کون قتل کرے، یہاں جو الفاظ آئے تم اپنے آپ کو قتل کرو کے ہیں، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو کیسے قتل کریں گے، خودکشی کرے، نہیں، جن لوگوں نے شرک کیا تھا، گائے کو پوجا تھا، ان کو قتل کیا گیا، قتل کرنے والے ان کے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، جنہوں نے گناہ نہیں کیا ان کو بولا گیا کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کرو جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر یہاں سے لے کے وہاں تک سب باندھی گئی تورات کے بیان کے مطابق، اور پھر تقریباً 3,000 لوگوں کا خاتمہ اس وقت میں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس کو معاف نہ کریں، کیونکہ یہ شرک کا گناہ تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن حق تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس کے بعد بھی معاف کیا۔ یہ اصل میں احسانات کا سلسلہ دیکھیے کہ کیسے کیسے احسانات یہ دیکھتے آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا دیکھتے آئے، ید بیضہ دیکھتے آئے، عذابوں سے نجات دیکھتے آئے، فرعون کا ڈوبنا دیکھتے آئے، آگے آ کے پھر اور بھی احسانات ہیں، آپ تفصیل پڑھیں گے، پورا پارا ختم تک تفصیل چل رہی ہے، وہ احسانات دیکھ لیتے آ رہے اور اللہ سے تورات مانگ کے پھر کفر کرنے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے، تو ایسی صورت میں ان کا جرم کتنا بڑا جرم ہے۔ اب اس ایسے جرم کے بعد معافی ملنا بھی خود ایک احسان ہے، اس لیے فتاب علیکم، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہاری توبہ قبول کی، یہ احسان ہے تم پر، انہو هو التواب الرحیم، حق تعالیٰ نے، حق تعالیٰ ہیں ہی ایسے کہ توبہ بہت قبول کرتے ہیں، بار بار قبول کرتے ہیں اور انتہائی مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔